أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا دنيا يا دنيا، إليك أني أبي تعرضت، أم إلي تشوقت، لا حين حينك هيهات، غري غيري لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير، واملك حقير اه من قله الزاد، وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و علی
محمد.
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 77 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: اے دنیا اے دنیا، الیک انی، تو مجھ سے دور ہو جا، تو مجھے چھوڑ دے. ابھی تعرضتی ام الیہ تشوقتی، تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے. لا حانہین کے حیحات حیحات، وہ وقت ہرگز نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے. غری غیری، تو جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. لا حاجت لی فی کے، مجھے تیرے اندر ذرا برابر کوئی رغبت نہیں ہے. قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فعیش کے قصیر و خطر کے یسیر، تیری زندگی اور تیری زندگی کی لذت بہت کم ہے، تیرا مقام بہت گھٹیا ہے. وہ عمل کے حقیر، اور تیری آرزو بہت پست ہے. آہ من قلت الزاد، و طول الطریق و بعد السفر، افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہے، راستہ دراز ہے، سفر طولانی ہے. و عظیم المورد، اور منزل بڑی دشوار ہے. یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی. راوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت و یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام نے محراب عبادت میں کھڑے ہو کر رات کے وقت ایک عجیب انداز سے یہ جملات اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائے ہیں. امیر المومنین رات کے وقت محراب عبادت میں کھڑے تھے، اور اپنی ریش اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ کر رو رہے تھے، بلک بلک کر. اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح کسی انسان کو سانپ ڈس جائے اور تکلیف اور درد سے روتا ہے. اس درد مندانہ طریقے سے رو رہے تھے، اور ساتھ ہی جملے بیان فرما رہے تھے: یا دنیا الی کے انی، اے دنیا تو مجھے چھوڑ دے، تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اے دنیا تو کیوں میری عاشق و میری مشتاق ہو گئی ہے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطاب دنیا کے متعلق بیان فرمایا باوجود اس کے کہ امیر المومنین مقام عصمت پر فائز ہیں، اور جو ہستی مقام عصمت پر فائز ہو وہ محفوظ ہے، معصوم یعنی محفوظ، خطا سے محفوظ، گناہ سے محفوظ، رجس سے محفوظ، نجس سے محفوظ، غلطی سے محفوظ، گناہ سے محفوظ، اور دنیا اس کو معصوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے اس حالت میں دنیا کے خطرے سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے. جب ایک معصوم ہستی اس خطرے کو نظر میں رکھ کر یوں گڑ گڑا کے رو رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میں محفوظ ہو کر اس طرح سے دنیا کے خطر سے رو رہا ہوں، تم تو دنیا کی دسترس میں ہو، تم محفوظ بھی نہیں ہو، تم غیر محفوظ ہو اور دنیا کے چنگل میں اور دنیا کی گرفت میں ہو. اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا خطرہ کتنا عظیم ہے. انبیاء کرام علیہ السلام و ائمہ ہدا علیہ السلام انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہدایت کے دو شعبے ہیں، ایک حصہ ہدایت کا انسان کو مقصد بتانا، مقصد تک پہنچنے والا راستہ بتانا، اس راستے کے طے کرنے کا طریقہ بتانا، اور اس راستے کے اوپر رہنمائی کرنے والی ہستیوں کو بتانا. یہ ایک پہلو ہے ہدایت کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس راہ میں خطرات، اس راہ میں آفات، اس راہ میں موانع و رکاوٹیں انسان کو بتانا، اور ان دشمنوں سے بھی انسان کو بچانا. کہ بعض اوقات انسان مقصد نہیں پہچانتا، بعض اوقات راہ نہیں پہچانتا، بعض اوقات راہبر کو نہیں پہچانتا، بعض اوقات اس راہ کو طے کرنے کا طریقہ نہیں پہچانتا. اگر یہ ساری چیزیں جانتا ہو، مقصد بھی جانتا ہو، راہ بھی جانتا ہو، راہبر بھی جانتا ہو، اور راستے کو طے کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو، انداز بھی جانتا ہو، پھر بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ اس راہ میں دشمن بھی موجود ہیں، آفات بھی موجود ہیں، خطرات بھی موجود ہیں، پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ اگر فرض کریں یہاں سے، اس شہر سے کسی اور شہر سفر کے لیے نکلے، کراچی، آپ بارہا اس شہر جا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کہاں ہے، مقصد معلوم ہے، راستہ بھی جانتے ہیں جو راستہ کراچی جا رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں مطمئن آدمی کے ساتھ، اور راستے طے کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، ڈرائیونگ بھی اچھی جانتے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے گھر والوں کے دل میں پھر بھی کھٹکا رہتا ہے کہ ہمارا مسافر مقصد پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس راہ میں خطرے بھی ہیں، اس راہ میں دشمن بھی ہیں، اس راہ میں راہزن بھی موجود ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ان راہزنوں کا بھی انسان کو علم ہو، اور صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، ان راہزنوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس تدبیر بھی موجود ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہادی بھیجے ہیں، مقرر کیے ہیں، ان کا کام یہی ہے، ہمیں راہ بھی بتانا، مقصد بھی بتانا، راہ طے کرنے کا طریقہ بھی بتانا، راہبر بھی بتانا، اور ہمیں یہ بھی بتانا کہ اس راہ میں خطرات کیا درپیش ہیں تمہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس راہ پر کسی دشمن کا شکار ہو جاؤ، کسی آفت کا شکار ہو جاؤ، کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاؤ. ان متعدد خطرات میں سے جو انسان کی راہ میں موجود ہیں، ہدایت کے راستے میں، جن سے انسان پناہ بھی مانگتا ہے، کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہی، اور جو ہر نماز کے لیے بھی ذکر کی گئی ہے، ہر فریضے کے اندر انسان دہرائے اور ذکر کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں مستقیم و سیدھا راستہ نجات کا بتا. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ جو مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہو اور جو ظالم کا راستہ نہ ہو، گمراہوں کا راستہ نہ ہو، جن پر تیرا غضب ہے ان کا راستہ نہ ہو، بلکہ جن پر تیرا انعام ہے ان کا راستہ ہو۔ اس راہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جو ظالین ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہے، ان تمام خطرات میں سے جو راہ مستقیم پر ہیں، والصراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم پر چلنے والے، چلتے تو کروڑوں لوگ ہیں لیکن پہنچتے اکا دوکا ہی ہیں، ایک دو ہی پہنچتے ہیں، باقی کدھر چلے جاتے ہیں؟ باقی راستے میں اچک لیے جاتے ہیں، رہزن ہیں، ڈاکو ہیں اس راہ کے اندر موجود۔ یہاں سے بہت بڑا کاروان چلتا ہے لیکن اس منزل مقصود پر ایک یا دو ہی پہنچتے ہیں، باقیوں کو رہزن اغوا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں بیچ میں سے، اچک لیتے ہیں ان کو، اغوا کر لیتے ہیں ان کو۔ وہ اغوا اور اغوا کرنے والے رہزن، ان کے بارے میں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ان رہزنوں سے بچو۔ بہت سارے رہزن ہیں، مغضوب علیہم ہیں، ظالین ہیں، متعدد رکاوٹیں و متعدد موانع و آفات ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا خطرہ، جو تمام خطروں کی جڑ و خطروں کی ماں ہے، اس رہزن کے پیٹ سے سارے رہزن پیدا ہوتے ہیں، اس کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس رہزن کا نام ہے دنیا۔ تمام گمراہ اور تمام مغضوب علیہم، تمام دشمنان انسانیت کے صراط مستقیم کے اور انسان کے دشمن، وہ دنیا کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ الناس و ابناء الدنیا، لوگ فرزندان دنیا ہیں، لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، اور دنیا کے بیٹوں کو اپنی ماں سے شدید محبت ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام جرائم کی جڑ حب الدنیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام اس کلام نورانی میں فرما رہے ہیں کہ یا دنیا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والی ہستی نہیں ہے، تو کسی غافل کو دھوکہ دے، تو کسی جاہل کو دھوکہ دے، تو کسی احمق کو دھوکہ دے۔ علی کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی ہے، تو ہزار بیس بدل کر آئے پھر بھی علی تجھے پہچان لے گا کہ تو دنیا ہے، تو دشمن ہے۔ اس دنیا کے خطرے سے عزیز من، امیر المومنین نے خود کو نجات دی ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی فرمایا کہ دنیا کے چنگل میں نہیں پھنسنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھے کوئی رغبت نہیں تیرے اندر، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ عزیزان، اب جس چیز کو مولا نے تین طلاقیں دی ہو اور پیروکار نے اس کو گلے لگایا ہوا ہو، تو جب مولا نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، تو جس نے دنیا کو گلے لگا دیا ہے، علی نے اس کو بھی طلاق دے دی ہے۔ جس نے دنیا گلے لگائی ہوئی ہے، علی فرماتے ہیں تیرا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو دوست دنیا ہے، محب دنیا ہے، دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تین طلاقیں دے دی ہیں، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو دنیا کا ساتھی ہے، جو دنیا کا فریفتہ ہے، جو دنیا کا عاشق ہے، جسے دنیا نے دھوکہ دے دیا ہے، علی کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی یہ فرما رہے ہیں اے دنیا زدہ تو بھی مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے بھی تین طلاقیں دے دی ہیں، تو اگر علی کے قریب آنا چاہتا ہے تو پہلے دنیا سے دور ہونا پڑے گا تجھے۔ دنیا کے بارے میں ذرا ذہن ہمارا آمادہ ہو جائے کہ دنیا سے مراد کیا ہے۔ دنیا سے مراد ایک تو یہ زندگی لیتے ہیں، موت سے پہلے کی زندگی، اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ مرنے تک جو زندگی انسان جنم سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک، بیچ کا جو عرصہ ہے، یہ حیات دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد حیات برزخ شروع ہوتی ہے، برزخی دنیا، عالم قبر، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے، حیات اخروی آ جاتی ہے. ایک یہ معنی ہے دنیا کا، یہ زندگی، پھر اس کے بعد اگلی زندگی، پھر اس کے بعد اخروی زندگی. جو ابھی موجود ہیں، ہم ابھی دنیاوی زندگی میں ہیں، اس زمین کے اوپر زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل ملا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں، وہ عالم قبر میں ہیں. عالم قبر اور ہے، اور یہ قبر جو زمین میں ہم بناتے ہیں یہ اور ہے. یہاں انسان کا جسم دفن ہوتا ہے، خود انسان اس گڑے میں نہیں ہوتا، اس قبر میں نہیں ہوتا. جس طرح جو مرحوم فوت ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کا لباس الماری میں ہے، گھر میں الماری میں بند ہے، اس کا جسم خاک کے قبر میں ہے، اور اس کی روح یا وہ خود عالم برزخ میں ہے. وہ خود کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، لباس کہیں اور ہے. چونکہ یہ جسم بھی ایک لباس ہے، جسم حقیقت انسان نہیں ہے، جسم لباس کی طرح ہے. ایک لباس ہے، ہم بازار سے کپڑا خرید کے درزی سے سلوا کے پہنتے ہیں، پھر ضرورت اس کی پوری کر کے اس کو اتار کے لباس بدل دیتے ہیں. ایک لباس ہے، اللہ نے ہمیں پہنا دیا ہے، یہ جلد آپ کا لباس ہے، اس جلد کے نیچے گوشت، یہ آپ کا لباس ہے، اور یہ ہڈیاں، یہ ڈھانچہ، یہ پورا جسم، یہ آپ کا لباس ہے. یہ اتار دیا جاتا ہے زندگی میں ہی، اسی دنیا میں کئی دفعہ اتار دیا جاتا ہے یہ لباس، کئی دفعہ نیا لباس پہنایا جاتا ہے. آپ جس جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ جسم تو نہیں ہے، وہ جسم اور تھا، یہ جسم اور ہے. وہ بڑا نازک سا جسم تھا، وہ چھوٹا سا جسم تھا، وہ بہت ہی ملائم جسم تھا، لیکن آج آپ کا بہت قوی جسم ہے، بڑا جسم ہے، ہیکل ہے قوی آپ کا. یہ جسم بدل گیا ہے، دنیا میں کئی دفعہ بدل جاتا ہے یہ جسم، یہ لباس ہے جو ہم بدل دیتے ہیں، اور آخری وقت جب موت آتی ہے انسان کو، یہ لباس اتار دیا جاتا ہے کہ اس کی یہی ضرورت تھی، اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کپڑے کا لباس اتار کے کفن پہنا دیا جاتا ہے، اسی طرح جسم کا لباس بھی اتار دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میت کے کپڑے یہ الماری میں رکھ دو، میت کے جوتے کہیں اور رکھ دو، اس کے استعمال کی چیزیں کہیں الگ رکھ دو، اس کا جسم خاک میں دفن کر دو، اور اس کو خود عالم قبر و عالم برزخ میں پہنچا دو. عالم قبر و عالم برزخ، عالم روح ہے، جہاں روح انسان ہے، حقیقت انسان ہے، جہاں اسے پوچھ گچھ ہونی ہے، جہاں اسے سوال جواب ہونا ہے، جہاں پر اس پر دباؤ پڑنا ہے، فشار آنا ہے، جہاں پر اس کو سزا جزا ہونی ہے، یہ سب عالم قبر ہے، عالم برزخ. اس خاک میں جسم ہوتا ہے فقط، یہ خاک عالم برزخ نہیں ہے، خاک عالم طبیعت ہے، عالم مادہ ہے، عالم جسمانیت میں سے ہے. عالم برزخ عالم جسمانیت نہیں ہے، دنیا جسمانی نہیں ہے، غیر جسمانی، حقیقت کا نام عالم برزخ ہے. وہاں روکا جائے گا، رکھا جائے گا آپ کو، اتنا رکھا جائے گا کہ جب تک آپ کا حساب یک طرفہ نہیں ہو جاتا. چونکہ جس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکے، ٹائم ختم ہو گیا، وقت اوور ہو گیا، اور ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے. مشکل یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، کام باقی ہے، وقت ختم ہو گیا، کام باقی ہے. جب تک، جس طرح وقت ختم ہو گیا، کام بھی ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو روک کے رکھیں گے وہاں پر. ایک انتظار گاہ ہے، ایک ویٹنگ ورڈ ہے، عالم ہے، ویٹنگ روم کی طرح ہے، جہاں پر صرف بٹھایا جاتا ہے، کرنے کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ کرنے نہیں دیتے وہاں پر. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس لیے نہیں کچھ کرنے دیتے کہ عالم عمل، دار عمل ختم ہو گیا ہے. وقت عمل موت سے پہلے پہلے تھا، موت کے بعد عمل نہیں ہے، لیکن موت کے بعد اب یہیں پہ رک، آگے بھی نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ ابھی تیرا کورس مکمل نہیں ہوا، تیرا نصاب مکمل نہیں ہوا، تیرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا وہ کام تو مکمل کرے گا پھر آگے جا سکتا ہے. اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں تاکہ وہ انتظار ہمارا مختصر ہو جائے یا آسان ہو جائے, اسے مختصر بھی بنانے اور آسان بھی بنانا ہے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے, ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخصیت ہر فرد اس سے پوچھیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. گرمی خواتین کچھ کر رہی ہیں, بچے کچھ کر رہے ہیں, بڑے کچھ کر رہے ہیں, بوڑھے کچھ کر رہے ہیں, ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کر رہے ہیں ہم؟ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی بنا رہا ہے, کوئی اگا رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. آیا ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کام کر رہے ہیں, یہی بنانے پیدا ہوئے تھے؟ نہ. مختصر ایک جملے میں اس مقصد کو توجہ فرمائیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس کے لیے ہم آئے ہیں. اور اگر وہ یہی موت سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے, موت کے بعد برزخ کا زمانہ آسان ہو جاتا ہے اور آخرت کا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور اگر یہی نقطہ یہاں سمجھ میں نہ آیا, اس دنیا میں موت کے بعد سختی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سختار منزل آ جائے گی قیامت کے بعد, ہم کس کے لیے آئے؟ ہم آئے ہیں اپنی ذات کی تکمیل کے لیے, اپنی حقیقت کی تکمیل کے لیے, اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے. ہم آئے ہیں مقام خلافت الہی تک پہنچنے کے لیے. یہ جملے مختلف ہیں, بات ایک ہی ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کتنے زیادہ کام کرنے ہیں, ہمیں اپنی تکمیل بھی کرنی ہے, اپنا مقصد خلقت بھی پانا ہے, اپنے آپ کو مقام انسانیت تک بھی پہنچانا ہے, اور مقام خلافت الہیہ بھی حاصل کرنا ہے. یہ چاروں باتیں ایک ہی حقیقت کے چار نام ہیں. ہم اصل میں اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم انسان پیدا نہیں ہوئے, یا یوں کہوں کہ ہمیں خدا نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا, انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ مہلت دی ہے تھوڑی سی, اور یہ مختصر سی مہلت دی ہے. اس عرصے میں تجھے انسانیت کے حقیقت تک پہنچنا ہے, تو ابھی انسان نہیں ہے. جس طرح بیج خدا نے پیدا کیا ہے, اس بیج کو درخت بننا ہے, درخت بن کر کمال تک پہنچنا ہے. اور اس کے کمال کی علامت یہ ہے کہ جب اس پر اسی جیسا پھل لگنا شروع ہو جائے, اس کا مطلب یہ درخت اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے. بیج ہو ابھی تم, اس بیج سے تمہیں پودا بننا ہے, پودے سے تمہیں ایک جوان درخت بننا ہے, پھر ایک تناور درخت بننا ہے, پھر تمہیں پھل دینا ہے, مثمر بننا ہے, اپنے کمال اعلیٰ تک تمہیں پہنچنا ہے. انسان کو بھی خدا نے, جب ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے تو انسان کا بیٹا ہے, انسان کا فرزند ہے, لیکن یہ انسانیت کا خمیر ہے, انسانیت کا بیج ہے, یہ انسانیت کا فریم ہے, یہ انسانیت کا سانچہ ہے. اس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے, یہ فقط ایک ڈھانچہ ہے انسانی. اس انسانی ڈھانچے کے اندر انسان نے انسانیت خود بنانی ہے. یہ مہلت ہمیں اس لیے دی گئی ہے زندگی کی, پیدائش سے لے کر موت تک 60-70 سال کی درمیانی عمر, یہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ عظیم اور یہ خطیر کام تو نے انجام دینا ہے کہ اس خاک سے تیرا وجود شروع ہوتا ہے اور مقام خلافت الہی تک تجھے پہنچنا ہے, جو مقام انسانیت ہے. یہ مہلت تھی جس کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ آہ من قلت زاد, ہائے افسوس کام کتنا بڑا ہے اور مہلت کتنی کم ہے, کتنا کم وقت دیا گیا کتنے عظیم کام کے لیے. وہ عظیم المورد, منزل کتنی کھٹن ہے, دشوار وقت, منزل سخت, اور وقت کتنا کم دیا گیا ہمیں, اس مختصر سے وقت میں ہم سب کو اس مقام تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے عزیزان, یہ مقصد جس نے یہی حاصل کر لیا مقام انسانیت تک پہنچ گیا. جب ملک الموت آتا ہے اس دنیا سے اس کا رابطہ کاٹتا ہے, وہ انتظارگاہ میں نہیں بھیجا جاتا, وہ سیدھا آخرت میں بارگاہ خدا میں بھیجا جاتا ہے. کیوں اس کو کیوں روکے انتظارگاہ میں, یہ برزخ میں کیوں روکے, عالم قبر میں اس کو روکنے کے کوئی معنی نہیں ہے, یہ سیدھا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جس نے یہاں آ کے بھول گیا, اسے پتا ہی نہیں میں آیا کیوں تھا اس عالم میں, کھانے آیا تھا, چرنے آیا تھا, چگنے آیا تھا, چرانے آیا تھا, بنانے آیا تھا, لٹانے آیا تھا, لوٹنے آیا تھا, ہنسنے آیا ہوں, کھیلنے آیا ہوں, رونے آیا ہوں, دھوکے دینے آیا ہوں, دھوکے میں آنے کے لیے آیا ہوں, میں کیوں آیا اس دنیا کے اندر, اسے خبر ہی نہیں ہے. غفلت میں رہا, ناگہان ملک الموت سامنے ظاہر ہوتا ہے, پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اے وائے یا ویلتا لیتنی, ہائے افسوس, اے کاش پہلے بیدار ہو چکا ہوتا, پتا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. اس انسان کو اب مہلت ختم ہو گئی, ملک الموت لے جاتا ہے عالم برزخ میں اس کو, اور وہاں جا کر روک لیا جاتا ہے. روکا اس لیے جاتا ہے کہ تو ابھی کامل نہیں ہوا, کمال تک نہیں پہنچا, تو اس مقام انسانیت تک نہیں پہنچا, ادھورا ہے, ناقص ہے, بس رک جا, جب تک تیری تکمیل نہیں ہوتی رک جا. تو وہاں انسان چاہے گا کہ مجھے مہلت دو کچھ کروں, کر بھی کچھ بھی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آگے بھی نہیں جا سکتا. پھر کس امید سے بٹھایا گیا ہے یہاں پر, جب کچھ کرنے بھی نہیں دیتے اور آگے بھی نہیں بڑھا رہے, یا کیوں روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ تو پیچھے کر آیا ہے چھوڑ آیا ہے. کیا چھوڑ آیا ہے پیچھے؟ اولاد چھوڑ آیا ہے, کوئی کام چھوڑ آیا ہے, کوئی سلسلے چھوڑ آیا ہے, کوئی یادیں چھوڑ آیا ہے, کچھ خدمات چھوڑ آیا ہے, کوئی گناہ چھوڑ آیا ہے, کوئی جرم چھوڑ آیا ہے, کوئی غلط سلسلہ چھوڑ آیا ہے, کیا چھوڑ کر آیا ہے تو؟ جو کچھ پیچھے ترک کر کے آیا ہے اس کا تجھے یہاں پر اثر ملتا رہے گا. اگر وہ کوئی اچھائی کر کے آیا ہے, اچھائی میں تیری تکمیل ہوتی رہے گی. اگر کوئی برائی چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا نقصان بھی وہاں سے تجھے یہاں منتقل ہوتا رہے گا, اور اتنی دیر تو برزخ میں رہے گا جب تک سابقہ اعمال تیرے یہاں آ کر تجھے یک طرفہ نہیں کر دیتے, یا تجھے جنت کے قابل بنا دیں یا تجھے جہنم کے قابل بنا دیں. اس وقت برزخ ختم ہو جائے گی. یہ عالم برزخ ہے, عالم برزخ قیامت تک جاری ہے, پھر اس کے بعد قیامت, حساب و کتاب, پھر اس کے بعد تقسیم ابدی. جس کو جنت میں جانا ہے وہ وہاں, جس کو جہنم میں جانا ہے وہ وہاں چلا جائے گا. انسان پیدا ہوا اس زمین پر, اس زندگی میں, اس لیے کہ اپنی تکمیل کرے. موت سے پہلے کی زندگی کو حیات دنیا کہتے ہیں, موت کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں, درمیانی زندگی, اور قیامت کے بعد کی زندگی کو عالم آخرت کہتے ہیں. وہ عالم آخرت ہے, تین زندگیاں آپ نے گزارنی ہے. پہلی زندگی یہ دی گئی ہے جس کا نام حیات دنیا ہے, یہ زندگی ہے, اس کو اجاڑو مت, اس کو ویران مت کرو, اس کو ضائع مت کرو, اس کو آباد کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس کو تباہ نہ کر, اس کو ویران نہ کر, اس کو ضائع نہ کر, اس کو خراب نہ کر, اس کو گندا نہ کر. یہ گندا کرے گا برزخ خود ہی گندی ہو جائے گی, اس برزخی زندگی, اور جب برزخی زندگی کو خراب کرے گا اخروی زندگی خود ہی خراب ہو جائے گی, چونکہ برزخی و اخروی زندگی اسی کھیت میں اگانی ہے تو نے. یہ کھیت اجاڑے گا, آخر تک سب کچھ اجڑ جائے گا. یہ کھیت کیسے اجڑتا ہے؟ یہ ایک دنیا کی اصطلاح ہے, یعنی یہ زندگی, اس زندگی کو نہیں چھوڑنا, اس زندگی کو آباد کرنا ہے. انبیاء, ادیان, آئمہ,
ہادی اس زندگی میں ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں کہ اس زندگی کو خراب نہ کریں، اس کو ہم آباد کریں، اس کو سنوارنا ہے، اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کو بہترین بنانا ہے۔ یہ ہم نہ ضائع کریں، کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ کوئی چراگاہوں میں ضائع کر رہے ہیں، کوئی شہوترانیوں میں ضائع کر رہے ہیں، کوئی گلی کوچوں میں ضائع کر رہے ہیں، کوئی اس کو چرنے چگنے میں ضائع کر رہے ہیں، کوئی ظلم و ستم میں، کوئی شہوترانی میں، کوئی ہوسرانی میں، کوئی شکم پوری میں، کوئی ظلم میں، کوئی کس طرح ضائع کر رہے ہیں؟ کہاں ضائع کر رہے ہو؟ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے انبیاء و معصومین و ائمہ خدا آئے ہیں، طاغوت نہیں آئے، طاغوت اس زندگی کو بگاڑنے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھو کس کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا، تعلق کس کے ساتھ ہے آپ کا؟ اگر تمہاری گرہ طاغوت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پھر اس یقین جان لو کہ امام سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ اگر کسی طاغوت کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے، پھر امام کے ساتھ نہیں ہے تمہارا رابطہ۔ اگر امام کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، پھر طاغوت سے تعلق کاٹنا پڑے گا آپ کو، چونکہ یہ وہ تعلقات نہیں ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر قائم کیے جا سکیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو ایک ہی جگہ قائم ہو سکتا ہے، یا اللہ سے قائم ہوتا ہے یا شیطان سے قائم ہوتا ہے، یا امام سے تعلق جوڑتا ہے یا کسی طاغوت سے تعلق جوڑتا ہے۔ ایک شخص امام ہفتم کے زمانے میں، اس نے ہارون الرشید کو اونٹ دیے کرائے پر۔ ہارون الرشید کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، بعض اپنے بچوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں ہارون۔ ہو اس نے ہارون الرشید کو، عباسی خلیفہ، عباسی بادشاہ، ظالم جابر، اس کو اونٹ دیے کرائے پر حج کے لیے۔ ہارون حج پہ جا رہا ہے سرکاری قافلہ لے کر، بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ بہت سارے لوگ، درباری و وزراء و سب نے جانا ہے، ہزاروں لوگوں نے، ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی۔ ایک مومن شیعہ، اس کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اس نے کرائے پہ دے دیے اس حکمران کو حج کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ تو نے اس ظالم کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، یہ تو نے درست کام نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ مولا میں نے اس کو غلط کام کے لیے تو نہیں دیے، یعنی چوری کرنے نہیں جا رہا، ڈاکہ ڈالنے نہیں جا رہا، ظلم ڈھانے نہیں جا رہا، جنگ کرنے نہیں جا رہا، بلکہ حج کرنے جا رہا ہے، بیت اللہ اور حرم میں جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا لیکن ہے ظالم، ظالم کی اتنی مدد کرنا کہ ظالم حج پہ جا رہا ہو، طاغوت حج پہ جا رہا ہو، اور ایک مومن اس کی اتنی مدد کرے کہ حج کر کے طاغوت آ جائے۔ امام فرماتے ہیں آج سے تیرا تعلق طاغوت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، اور اگر آج تو مر جائے تو موت کے بعد ہارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، چونکہ تیرا تعلق ہارون کے ساتھ ہے، طاغوت کے ساتھ ہے۔ اور امام ہفتم کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہ جن کا آج یوم شہادت گزرا ہے، صحیح تاریخ کے مطابق آج امام ہفتم کی شہادت ہے، 29 صفر یا آخر ماہ صفر، 28 صفر رسول اللہ کی وفات ہے، امام مجتبیٰ کی شہادت ہے 29 صفر یا آخر صفر، یہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ پاکستان میں اور تاریخوں کو یہ شہادت مناتے ہیں، لیکن حرم امام میں، مسجد میں، روزہ امام میں آج یوم شہادت امام علیہ السلام گزرا ہے۔ امام ہفتم نے، ایک شخص جو امام کے خاص ساتھیوں میں سے تھا، ہر روز اس کا آنا جانا تھا، امام کی محفل و مجلس میں شریک ہوتا تھا، امام نے اپنے خادم کو، اپنے دربان کو روک دیا کہ اسے نہ آنے دو ہمارے پاس، اسے منع کر دو، یہ نہ آئے ہمارے پاس۔ آیا جب، خادم نے وہیں باہر روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، امام نے منع کر دیا ہے۔ پوچھنے لگا کیوں منع کیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اندر نہ آئے، اس کے بعد ہمارے پاس نہ آئے۔ تعجب ہوا اس کو، میں نے کیا کیا، کیا جرم کیا؟ کہا وہ خود امام جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا کہا گیا یہ اندر نہ آئے۔ روزانہ آتا، روتا، آ کر اصرار کرتا، تقاضا کرتا مجھے اندر جانے دے امام کے پاس، اجازت نہیں ملی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ جانے تو دو امام کی خدمت میں، میں جا کر یہ سوال تو کروں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا جرم ہوا کہ جس کی یہ سزا ہے مجھے بارگاہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک دن کے لیے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، بتاتے ہیں آپ کو۔ اندر گیا، جا کر پوچھنے لگا مجھ سے کیا جرم ہوا ہے جو مجھے اندر جانے نہیں دیتے۔ امام نے فرمایا کہ تو ہر جائی ہے، تو ہمارا نہیں، ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ حیرت سے کہنے لگا مولا میں آپ کے کس دشمن کے پاس جاتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ تو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے، نام بھی بتایا۔ کہنے لگا ہاں جاتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں میں۔ امام نے فرمایا خوب یہی ہماری مراد تھی، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میرا ماموں ہے سکا، وہ میری ماں کا بھائی ہے، حقیقی ماموں ہے، میں تو ماموں کے پاس جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا ماموں ہے، لیکن تیرا ماموں تاغوت ہے، تیرا ماموں ہمارا نہیں ہے، تو یا اس کا ہو یا ہمارا ہو، تو ادھر بھی جاتا ہے ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ عزیز من، امام کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہے، تاغوت سے تعلق کاٹنا ہے، تاغوت کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ رہے، امامت کے ساتھ بھی رشتہ رہے، یہ دونوں تعلق ایک ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں جب ہم آئے، یہ مہلت دی گئی ہمیں، اس دنیا میں آ کر آپ نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، یہ حیات دنیا کا ایک معنی ہے، زندگی اس کو آباد کرو۔ امام آئے یہ رہنمائی کرنے کے لیے، اس زندگی کو تباہ نہ کر، اس کو ویران نہ کر، اس سے فائدہ اٹھا۔ یہ مختصر سی مہلت 50-60 سال کی، اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد حیات حاصل کر۔ امام علیہ السلام نے اس کو یہ رہنمائی کی، اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، دنیا زندگی ہے قبل از موت، زندگی ہے قبل از مرگ، یہ ایک دنیا ہے، اس کو نہیں ویران کرنا، اس کو ترک نہیں کرنا۔ دنیا کا ایک معنی ہے وسائل زندگی، کام، کاروبار، تعلیم، محنت، مزدوری، گھر، بیوی، بچے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ مسجد میں جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دین ہے، گھر میں جب کہتے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ دنیا ہے، دکان پہ دنیا ہے۔ یہ دنیا بھی آباد کرنی ہے، یہ دنیا ویران نہیں کرنی، اس دنیا کو ترک نہیں کرنا۔ بس دین کی خاطر کام کاروبار چھوڑ جاتے ہیں، نہ، کام کاروبار بھی دین ہے، گھر بنانا بھی دین ہے، بیوی بچے پالنا دین ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جسے چھوڑ دے، نہ دین چھوڑاتا ہے۔ ایک تیسرا معنی ہے دنیا کا، جس کا معنی ہے پستی۔ انما سمیت الدنیا دنیا لانها ادنى من کل شیء، یا امام فرماتے ہیں لانها دنیتن، دنیا کو اس وجہ سے دنیا کہتے ہیں چونکہ ادنا ہے، گھٹیا ہے، پست ہے، حقیر ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں، حقارت کی وجہ سے، جو چیزیں پست ہیں، گھٹیا، وہ دنیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہاں مراد یہ دنیا ہے، یعنی پستی، گھٹیا پن، حقیر، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مقصد زندگی یہ راہزن کھا جاتا ہے، پست کام، پست حرکتیں، پست خواہشات، پست آرزوئیں، پست تمنائیں، پست تعلقات، پست وسائل، پست مقاصد، اور پستی کی طرف رہ جانے والی راہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنی ہے، یہ پست ہے، یہ حقیر ہے اور گھٹیا ہے، ان سے امام فرما رہے ہیں کہ دوری اختیار کرو۔ مقصد حیات یہ بلا دیتے ہیں، قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ انما الحیات الدنیا لاعب و لہو، حیات دنیا لہو و لعب کا نام ہے، مقصد سے دور کر دینے والی چیز دنیا۔ اس لیے وضاحت کی ہے کہ بعض لوگ دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ زندگی ہی چھوڑ جاتے ہیں، جیسا ابھی آپ نے سنا یہ ٹھٹھا میں وہ پانچ آدمیوں نے گولی مار لی کہ ہم زندگی سے تنگ آ گئے، دنیا سے نجات کا ذریعہ گولی مار لو، خودکشی کر لو، یہ غلط کام ہے، حرام کام ہے۔ یہ دنیا ویران نہ کرو، زندگی ختم نہ کرو، اس زندگی کی مہلت سے آخرت کا توشہ حاصل کرو، تم اپنی تکمیل کرو، تکامل تک پہنچو۔ اور ایک دنیا جو پستی ہے، جو انسان کو مقصد سے نیچے لے آتی ہے، مقام انسانیت سے نیچے گرا دیتی ہے، حقارت کی حد تک انسان کو لے آتی ہے، یہ دنیا ہے جسے تم نے ترک کرنا ہے، یہ ادنا دنیا ہے، یہ دنیا دنیا ہے۔ اس کے متعلق امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تو دور ہو جا مجھ سے، میری کوئی رغبت تیرے اندر نہیں ہے، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت فیہا۔ اور دو تین صفات اس کی یہ امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ عیش کا کثیر، تیری زندگی، تیری عیش، تیری لذت بہت کم ہے، اور تیرا مقام بہت حقیر ہے، قلیل ہے، یسیر ہے۔ وہ عملوں کے حقیر، اور تیری آرزو نہایت ہی پست و ذلیل ہے۔ تین صفات دنیا کے لیے ذکر کر رہے ہیں، یہ گھٹیا دنیا، پست دنیا، حقیر دنیا، جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے، جس کی تفسیر قرآن میں ہے، روایات میں ہے، سیرت معصومین میں ہے، یہ دنیا ہے جو انسان کو حقارت کے شکار کرتی ہے۔ تین نتیجے ہیں اس کے، یہ تین اثر امیر المومنین اس حکمت نورانی میں بیان فرما رہے ہیں کہ تیری زندگی بہت کم وقوتا، اور تیرا مقام انتہائی قلیل، اور تیرا مقام پست، اور تیری آرزو بہت ہی حقیر و گھٹیا ہے۔ تین صفات دنیا کے لیے ہیں۔ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں تبرکن عرض کرتا ہوں، موضوع کی بھی تکمیل ہو جائے اور مجلس بھی متیمن و متبرک ہو جائے اس ذکر روایات سے۔ دنیا کے متعلق
خوشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔
امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میری نگاہ میں کیا ہے؟ واللہ ما دنیاکم عندی الا کصفر علی منحل حلو اذا صاحبہم سائقہم فارتحلوا ولا لذاذتها فی عینی الا کحمیم اشربت غساقا وعلق من اتجرع به زہاقا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم، میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا ایسے مسافر کی طرح ہے جو کسی چشمے پر اترتا ہے اور فوراً قافلہ سالار اسے بلا لیتا ہے، اس سے پہلے کہ سیراب ہو جائے فوراً اسے آواز آ جاتی ہے کہ چل تیاری کر، وقت آ گیا ہے جانے کا۔ اور جو روزانہ ہمارے سامنے واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ سب کے سب گھنٹی ہے کہ قافلہ تیرا تیار ہے، تو تیاری کر، تو بھی جانے والا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کی لذتیں میری نگاہ میں کس کی مانند ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہیں۔ زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے، یہ جانور کو جب پیپ پڑ جاتی ہے، اس کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تلخ ہنزل کی طرح ہے، جنہیں میں گھونٹ گھونٹ کر کے پیوں، اور یہ دنیا کیا ہے؟ وَسَمُّ أَفْعَةٍ أَسْقَاءُ دِهَاقَا، یہ دنیا زہریلے ترین سانپ کے زہر کی طرح ہے کہ جس کے ساغر لبریز کر کر کے لوگ پی رہے ہیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَلَاقَةً مِن نَارٍ أَوْهَقَهَا حِنَاقَا، اور یہ دنیا آگ کا لاکڑ ہے، ہار ہے، جو کسی انسان نے جلتا ہوا اپنے گلے میں ڈال لیا ہو۔ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا واللہ لدنیاکم ہادہی احول فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. تمہاری یہ دنیا، یہ نجم الاغوی ہے، تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی طرح ہے. میری نگاہوں میں دنیا کی یہ حقارت ہے، کتنی پست ہے یہ دنیا، اتنی گھٹیا ہے یہ دنیا. خنزیر کوڑی جس کو جزام کی بیماری ہو، جس میں گوشت گر جاتا ہے، شکل مس ہو جاتی ہے انسان کی، دیکھے ہوں گے، خدا شفا دے تمام بیماروں کو. کوڑی کے ہاتھ میں، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہو، اس کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی مانند ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کو محاذ ہی ازہد اندی من افتت انزن. تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کی چھینک سے نکلے ہوئے بلغم سے بھی زیادہ بری ہے. حقیر ہے، یہ امیر المومنین کے جملے ہیں مختلف دنیا کے بارے میں. حضرت فرماتے ہیں ان دنیا کم لاحمل من ورکت فی فم جرادت تقزمها ما لعلی ولنعم یفنی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا جو کہ اس چھلکے سے زیادہ حقیر ہے جو چونٹی کے منہ میں ہے، مکڑی کے منہ میں پھنسی ہوئی ہے. لدنیاکم احون عندی من ورقت فی جرادت جرادت تقزمها واقذر عندی من عراقت خنزیر یقذف بها اجزمها وامر على فؤاد من حنزلۃ یلوکها ذو سقم فیبشمها ما لعلی ونعیم یفنی ولذت تنحتها المعاصی وسألکی وشیتی ربنا بعیون ساحرہ وبطون خماس لیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرون. علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اور میرے شیعہ عنقریب اپنے رب سے بیدار رہنے والی آنکھوں اور دستے ہوئے شکموں کے ساتھ ملاقات کریں گے. یعنی میں اور میرے شیعہ ایسی حالت میں خدا سے ملیں گے کہ نہ میرے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی، نہ میرے شیعوں میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی. اس حالت میں، پاک و پاکیزہ حالت میں، میں اور میرے شیعہ خدا کے پاس جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہو اور شیعہ دنیا سے تین نکاح کر چکا ہو. اس صورت میں شیعہ کا رابطہ علی سے کٹ جائے گا، چونکہ جس چیز کو علی نے چھوڑا ہے شیعہ کو چھوڑنا پڑے گا اس کو. جسے علی نے لا تعلقی اختیار کی ہے، شیعہ کو بھی اس سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا عزیزان، بہت اہم ہے شیعہ کے لیے منزل. شیعہ نے مشکل ترین کام دنیا میں شیعوں نے انتخاب کیا ہے، علی کو اپنا امام چنا ہے. سب کی امامت کے پیچھے چلنا آسان ہے، دنیا میں علی کی امامت کے پیچھے چلنا بہت مشکل ہے. علی وہ ہستی ہے جو اجازت نہیں دیتی ان کاموں کے لیے، بہت سخت ہے شیعہ کے لیے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کے ہمراہ اپنے پروردگار سے ملوں گا جا کر، نہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی، نہ میرے شیعہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی. عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں دخل تو علی امیر المومنین علیہ السلام بے ذیقار. ذیقار ایک جگہ کا نام ہے کوفہ کے باہر. ذیقار چھونی ہے، فوجی اڈا کہہ لیا، فوجی چوکی. اس فوجی چوکی پر میں ذیقار کی منزل پر جا کر ملا امیر المومنین سے. وَهُوَ يَقْصِفُ نَعْلَهُ. امیر المومنین تھے سپہ سالار اعلی فوج کے، اتنی بڑی مملکت کا سالار اعلی و امیر حاکم، اور حاکم کا جوتا پھٹ گیا ہے، حاکم اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹانگ رہا ہے. فَهُوَ يَقْصِفُ نَعْلَهُ، جوتا اپنے ہاتھ سے ٹانگ رہے تھے. فقال علی ما قیمت هذا النعل، اے ابن عباس بتا یہ جوتا کتنی قیمت کا ہے جو میں گاڑ رہا ہوں، ٹانگ رہا ہوں. فقل، تو ابن عباس نے معذرت کر کے کہا لا قیمت لہا، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ اتنا پھٹا ہوا جوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فقال علیہ السلام اس وقت مولا نے جواب دیا، واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، اے ابن عباس اگر یہ حکومت یہ اقتدار اس کے ذریعے میں باطل کو سرکوب نہ کر سکوں اور حق قائم نہ کر سکوں، ایسی حکومت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین فرمائے جب میں جاؤں گا اپنے شیعوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں، نہ میرے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑی ہوگی نہ میرے شیعوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے، اس چیز سے۔ امیر المومنین فرماتے کان علی فی ما مضا اخ فی اللہ وکان یعظمہ فی عین صغر الدنیا فی عینہ، امیر المومنین اپنی حکومت کے زمانے میں یہ حسرتیں ہیں امیر المومنین کی، امیر المومنین جس طرح ہمیں امام چاہیے و مولا، امیر المومنین کو بھی شیعہ چاہیے، امام کو شیعہ چاہیے، امام حسرت میں ہے شیعہ کی کہ مجھے کوئی شیعہ مل جائے، البتہ ملے بہت تھے امیر المومنین کو، امیر المومنین جب جمعہ پڑھاتے تھے لاکھوں لوگ نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے، جب فوج بنائی تو لاکھوں کا لشکر موجود تھا، لیکن اس لشکر کو خطاب کر کے فرماتے یا اشباہ الرجال ولا رجال، یا اجساد بلا ارواح، یا اشباہ بلا ارواح، اے جسم جن کے اندر روح نہیں ہے، اے انسان نما لوگوں جن کے اندر مردانگی نہیں ہے، یعنی امیر المومنین فرما رہے تھے جن کی مجھے تلاش ہے وہ تم نہیں ہو، اور جو تم میرے سامنے آ گئے ہو تمہاری مجھے ضرورت نہیں تھی، تم میرے امتحان کے لیے مجھے دیے گئے ہو کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے تمہارے جیسے دے کر مجھے۔ امیر المومنین کو حسرت تھی، آپ توجہ فرمائیں کہ 90,000 یا 1,00,000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہو، اس لشکر کے سامنے امیر المومنین اٹھ کے تقریر کرے کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا جو آج مجھے بہت یاد آتا ہے، اور لاکھوں آدمیوں میں بیٹھ کر آدمی یاد کرے اس کو جو گزر گیا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ اس مجمع میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ میرا ایک بھائی، جو روایات میں ہے کہ شارحین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ وہ مراد ابو ذر غفاری تھے، امیر المومنین فرماتے لی کانا فیما مزا اخ فی اللہ، خدا کی راہ میں میرا ایک بھائی تھا اور وہ میری نگاہ میں بہت عظیم تھا، کانا یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، وہ میری نگاہوں میں بہت عظمت رکھتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی، علی کی نگاہوں میں عظیم بننے کے لیے کیا چاہیے کہ انسان علی کی نگاہوں میں عظیم ہو جائے، جس شخص کو علی کہتے ہیں بہت عظیم ہو تم، اس کو نہیں کہیں گے جو حرام کھاتا ہے، جو طاغوتیت رکھتا ہے، جو خواہشات پہ عمل کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ عظیم ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے۔ ایہ الناس انما اخبرکم عن اخ لی کان من اعظم الناس فی عینی، اے لوگو، یہ امام حسن علیہ السلام سے ہے یہ روایت، امام حسن فرماتے ہیں اے لوگو میں بتاتا ہوں تمہیں، ایک ایسا بھائی کان من اعظم الناس فی عینی، تمام دنیا سے تمام انسانیت سے زیادہ وہ بھائی میری نظروں میں عظیم انسان تھا، عظمت کا مالک تھا، وکان الرأس ما عظم به فی عینی صغر الدنیا فی عینی، کس چیز نے اس کو میری نگاہوں میں عظیم بنایا، دنیا کی حقارت نے اس کی نگاہوں میں اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا۔ آئمہ کی نگاہ میں اگر عظیم بننا ہے تو اس چیز کو حقارت سے دیکھنا ہوگا جس کو امام حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ من کرمت نفسہ صغرت الدنیا فی عینہ، انسان کے شرف و بزرگی کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں
محمد
دنیا پست ہے وہ حقیر ہے، دنیا کی دھوکے میں مت آؤ، یہ دھوکہ دیتی ہے۔ انسان جب تک حقارت، دنیا کی حقارت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس کا عاشق رہتا ہے۔ امیر المومنین کی دعا ہے، اللہم اسألک اللہم الرفاہیت فی معیشتی، یہ جو پہلا نقطہ ذکر کیا تھا کہ دنیا زندگی کو نہیں کہتے، وہ دنیا جس کو ترک کرنا ہے، زندگی نہیں چھوڑنی اور کام کاروبار بھی نہیں چھوڑنا، مال و منال بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ مال کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی۔ وسائل زندگی بھی دنیا ہے، یہ زندگی بھی دنیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہ اس کو آباد کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ وضاحت اس لیے ہو رہی ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ امیر المومنین کی دنیا کے بارے میں اتنی روایتیں سن کر ادھر سے باہر نکل کے پستول لے کے کنپٹی میں مال کے کہیں گے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ حرام ہے۔ اس دنیا کو اجاڑنا نہیں ہے، موت سے پہلے کی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، آباد کرنا ہے، اس سے نتیجہ لینا ہے، اس سے آخرت کمانی ہے، اس سے منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ یہ مہلت ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اختتام سے پہلے پہلے اس کے اندر کوشش کرو، محنت کرو، جدیت اختیار کرو، جد اختیار کرو، اور وہ دنیا جس سے تمہاری زندگی کے وسائل بننے، کام کاج، محنت، مشقت، تجارت، وہ بھی تم نے کرنی ہے، اس کو بھی ترک نہیں کرنا۔ یہ نہ کہو کہ یہ دنیا ہمیں نہیں، میں نے صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کرنی ہیں، نہ، یہ کام کاروبار بھی کرنا ہے، چونکہ وسائل زندگی ہوں گے تو زندگی گزرے گی۔ دنیا حقارت، پستی، گھٹیا چیز کا نام، ہر وہ چیز جس کے اندر پستی ہے، حقارت ہے، گھٹیا، جو انسان کو گرا دیتی ہے، وہ دنیا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ لام و لاب، جو مقصد سے انسان کو دور کر دے، اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا میں فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، اللہم اسألک الرفاعیت فی معیشتی، اے خدایا اپنی معیشت میں تجھ سے رفع طلب کرتا ہوں، میں تنگی نہ دے، میری معیشت میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ امام پنجم دعا کر رہے ہیں، اے خدا مجھے فقیر نہ بنانا، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے تنگ معیشت نہ دینا، میں تجھ سے اے پروردگار خوشحالی، معیشت کی خوشحالی مانگتا ہوں۔ اللہم اسألک اللہم الرفاہیت فی معیشتی ما ابقیتنی، جب تک باقی ہوں میری معیشت اچھی ہو، معیشتا اقوی بہا علی طاعتک، لیکن یہ معیشت کس لیے اچھی ہو؟ اس لیے کہ تیری اطاعت و بندگی کر سکوں، تیرے دین کی خدمت کر سکوں، وہ اب لوگوں بہا رضوانک، اور تیرے رضوان اور رضا تک پہنچ سکوں۔ ولا تجعل الدنیا علی سجنا، اے خدایا اس دنیا کو میرے لیے جہنم و زندان نہ بنانا، سختی نہ دینا۔ ولا تجعل فراقها علی حزنا، اور دنیا کے فراق کو میرے لیے غم نہ بنانا، میرا غم دنیا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کا غم میرے دل میں بٹھا دے۔ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ دنیا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں عیشوں کا قصیر، اے دنیا تیری زندگی بہت مختصر سی ہے، کوتاہ ہے، پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لولا ان یکون الناس لو فعلا لکفر الناس جمیعا، خداوند تبارک و تعالی اگر وہ کام جو لوگ چاہتے ہیں ہو جائے، جیسا لوگ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اگر یہ سارے کام ہو جائیں، دنیا کے جو کام چاہتے ہیں لوگ، جو دنیا میں چاہتے ہیں یہ سب ان کو مل جائے، یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں، لکفر الناس جمیعا۔ انہ تعالی و تبارک لم یبالی بنعیم الدنیا لعدوہ ساعتا قط، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ أَنَّ يَحْزُنَ الْمُؤْمِنُ لَجَعَلْتُ لِلْكَافِرِ إِصَابَةً مِنْ حَدِيدٍ لَا يَصْدَى رَأْسَهُ أَبَدًا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں یہی سے سمجھ لو، اگر اس دنیا میں حکارت و پستی والی دنیا، یہ تیسرا معنی ہے دنیا کا جو بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، زندگی اور چیز ہے، وسائل زندگی اور چیز ہے، ان دونوں کا نام بھی دنیا ہے، ان دونوں کو خراب نہیں کرنا. ہر وہ چیز جو لہو ہے، لعب ہے، بے مقصد ہے، حکارت ہے، پستی ہے، گھٹیا ہے، اس کو ترک کرنا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو خدا کافروں کو نہ دیتا ہرگز، اپنے دشمنوں کو ہرگز نہ دیتا. لو ان دنیا کان تعدل عند اللہ جناء بعوزۃ او ذباب ما سقى الکافر منها شربۃ من ماء. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی اور مکھی کے پر جتنی بھی قیمت رکھتی ہوتی تو خدا کبھی بھی اس کا ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ دیتا. اگر دنیا کی قیمت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہے، مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے؟ خود مچھر کی کیا قیمت ہے؟ مکھی کے پر کی کیا قیمت ہے؟ خود مکھی کی کیا قیمت ہے؟ بے قیمت ترین چیز مکھی و مچھر، اور دنیا مکھی کے پر جتنی بھی اہمیت خدا کیا نہیں رکھتی. اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی دنیا کی، خدا دنیا کافر کو نہ دیتا، ساری دنیا سمیٹ کے نبیوں کو دے دیتا، ساری دنیا سمیٹ کے مومنوں کو، مسلمانوں کو دے دیتا. لیکن آج دیکھیں دنیا حکارت و پستی، جس کے اندر حکارت ہے وہ پستی ہے. یہ دنیا کے اندر ذہن میں رکھیں، دنیا دھنیا ہے، پست کام، گھٹیا اعمال، گھٹیا خواہشات، گھٹیا زندگی، کاذب زندگی، جھوٹی شخصیت، یہ سب حکارت کی چیزیں ہیں. یہ اگر کسی کام کی ہوتی خدا کبھی بھی کافروں کا نہ دیتا، یہ ساری مومنوں میں تقسیم کر دیتا. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مر بجدی اسکن ملقا علی مزبلۃ میتۃ فقال لاصحابہ کم یساوی ھذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کا مردار کوڑے کے، گندگی کے ڈھیر پہ، جیسے بلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں پھینک دیتے ہیں ان کو، البتہ پہلے پھینکتے تھے، آج کل تو نہیں پھینکتے مری ہوئی بلیوں کو، آج کل تیل نکالتے ہیں، یہ میک ڈونلڈ والے لے جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ والے لے کے برگر بنا کے باہ بنا کے دے دیتے ہیں، کوفتے بنا کے، پہلے پھینک دیتے تھے بلیاں. وہ ایک بلی مری ہوئی یا بھیڑ مری ہوئی، مردار، بدبو والی، گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے ڈھیر سے، اور وہ مردار دیکھا، مرا ہوا جانور، بدبودار. حضرت نے ان سے پوچھا، فقال علی اصحابی کم یساوی ھذا، اس کی کتنی قیمت ہے یہ جو مرا ہوا مردار ہے؟ فقالوا لعلہ لو کان حیا لم یساوی درہما. لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ مرا ہوا مردار ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کی ایک درہم بھی قیمت نہیں تھی، ایک درہم بھی اس کی قیمت نہیں تھی اگر زندہ ہوتا یہ جانور، اب تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی نفسی بیدہ، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، لدنیا احول علی اللہ من حاضل جدی علی اہلے، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدا کی نگاہ میں دنیا اس مردار جانور سے بھی زیادہ پست ہے جو ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا ہے.
خوشنودی امیر المومن علی نے نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر سلوات.
فلتکن دنیا، علی علیہ السلام کا فرمان ہے، فلتکن دنیا اندکم اصغر من حصالت القرض قرض و قرازت الجلم. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے نزدیک یہ جو کے چھلکے سے بھی زیادہ اور مٹی کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونی چاہیے یہ دنیا. یبن جندب ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارہی وتسکن الفردوس وتسکن الفردوس فی جوارہ فلتہن علیک الدنیا. اے ابن جندب، اے ابو ذر، اگر چاہتا ہے خدا کے جوار میں تجھے مقام ملے بہشت میں، پھر اس دنیا سے دوری اختیار کر، یہ دنیا کی حکارت تجھے رب جلیل سے دور کر دے گی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقف علی مزبلۃ، رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گندگی کا ڈھیر ہے، اور فقالا، حضرت وہاں رک گئے، فقالا حلمو، اے لوگو آؤ، دوڑو ادھر آؤ، فحلمو، اے لوگو ادھر آؤ، الى الدنیا واخذ خرقا قد بليت على تلك المزبله وعظاما قد نخرت فقال هذه الدنيا. اس گندگی میں، ڈیر میں ایک مردار پڑا ہوا تھا اور اس کو گلا سڑا ہوا بدبو والا، اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے، جس کی ہڈیاں اور گوشت اور چتھیڑے الگ ہو چکے تھے، حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے ابنا دنیا، جن کو دنیا چاہیے یہ پڑی ہوئی ہے سامنے، جس کو لینی ہے لے لو، یہ پڑی ہوئی ہے، کھا لو دنیا تمہاری، یہ دنیا کی حکارت ہے. امیر المومنین علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام سے ہے، یہ تین روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مجلس کے اختتام کے لیے. ایک روایت ہے سید الشہداء علیہ السلام سے، ان من حوان الدنيا على الله تعالى ان راس يحيى ابن زكريا اهدي الى بغي من بغايا بني اسرائيل. اس دنیا کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک نبی مکرم حضرت یحیٰ ابن زکریا کا سر اس دنیا کی خاطر ایک فاحشہ عورت کو تحفے میں پیش کیا گیا، اس دنیا کی خاطر. اسی مضمون کی روایت ہے امام چہارم سے، امام فرماتے ہیں، من حوال الدنیا علی اللہ تعالی ان یحیی ابن زکریا اہدی رأسه الى بغی فی طست من ذهب فی تسلیت لحر فاضل یر ناقص الذی یسفر من الدنیا بالحظ السنا کما اصابت تلک الفاجرہ تلک الحدیت العظیمہ. امام چہارم فرماتے ہیں کہ دنیا کی پستی کی یہی ایک کافی ہے اس کے لیے کہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ایک بدکار عورت کے پاس سونے کے تھال میں رکھ کر بھیجا گیا، سونے کے تشت میں، اور یہ عمل ایک ایسے شریف خاندان کے لیے تسلیت کا باعث ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا ہے. اور یہی حدیث رسول اللہ سے، ان من حوان الدنیا علی اللہ تعالی ان یحیی ابن زکریا قتلته امرأة، ایک شہوتران عورت کی شہوت کی وجہ سے یحیی ابن زکریا کا سر قلم کر کے تشت میں رکھ کر ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، یہ دنیا کی حکارت کے لیے کافی ہے. عزیز من، کربلا میں جتنا ظلم ہوا اس کی جڑ اصلی دنیا ہی تھی. عبیداللہ ابن زیاد لعین نے انہی کوفیوں کو، جنہوں نے امام کو دعوت دی تھی، انہی کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے دنیا رکھی. دنیا یہ رکھی کہ اگر تم جو جا کر آل رسول فرزند رسول پر حملہ کرو, قتل کرو, ظلم کرو اور لوٹو, جو کچھ لوٹو گے وہ بھی تمہارا, اور جو ظلم ڈھاؤ گے ہر ظلم کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا. پورے کوفہ کا لشکر اکٹھا ہوا اور اکٹھا ہو کر آ گیا کربلا میں, اور آ کر فرزند رسول کو محاصرہ کر لیا, پانی بند کر دیا. عاشور کا دن ہوا, ظلم و ستم شروع ہوا. ہر ظالم جب ظلم کے لیے آگے بڑھتا, جو تیر مارتا ساتھ پہلے دو گواہ کھڑے کرتا کہ تو نے گواہی دینی ہے کہ یہ تیر میں نے چلایا ہے. جو کوئی نیزہ مارتا وہ پہلے دو گواہ فراہم کرتا کہ تو نے عبیداللہ کے پاس گواہی دینی ہے یہ نیزہ میں نے مارا ہے. جو پتھر مارتا وہ پہلے دو آدمیوں کو شاہد بناتا کہ یہ دیکھ یہ ظلم میں نے کیا ہے. کیوں شاہد بناتا؟ اس لیے اسے انعام ملنا تھا. ہر تیر کے بدلے, ہر نیزے کے بدلے, ہر پتھر کے بدلے, ہر ظلم کے بدلے. یہ نقطہ جو متعدد مجالس میں نے عرض کیا ہے کہ اگر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو فقط مارنا تھا, قتل کرنا تھا, تو قتل کر کے چھوڑ دیتے, پھر اس کے بعد کچھ نہ کرتے. لیکن جتنا ظلم قتل کے بعد کیا اتنا قتل سے پہلے نہیں کیا. قتل کر کے کیا ظلم کیا, کیا جرم کیا؟ قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا, اور سر تن سے جدا کر کے پھر لاشوں کو صحرا میں لٹا کر اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, لاش کو پائمال کیا گیا. اتنا پائمال کیا گیا کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں بچا. امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے, 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیے گئے, 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے, اور جب لاش پائمال ہو گئی پھر یہ شخص جاتا ہے سرغنہ اس دستے کا اور عمر سعد کو جا کر کہتا ہے, اے عمر سعد مجھے سب سے بڑا انعام دے. کہنے لگا کس بات پر دوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے حسین کی لاش کو پائمال کر دیا ہے. عزاداروں اب یہ جملہ سنو, حسین کی لاش کتنی پائمال ہوئی؟ اتنی پائمال ہوئی کہ جب بہن بھائی کی لاش پر پہنچتی ہے اور دوزانو بیٹھ کر پہلا جملہ کیا فرماتی ہے, انت الحسین, تو حسین ہے, تو میرا حسین ہے, تو فاطمہ کا حسین ہے, تو علی کا حسین ہے, تو نبی کا حسین ہے. اس لیے کہ وہ حسین جو زینب نے بھیجا تھا وہ ایسے نہیں تھا جو لاشوں کی سمو تلے, جو گوڑوں کی سمو تلے پائمال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہی کام ہوا جو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر یحییٰ ابن زکریہ کا سر, ایک فاحشہ عورت نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے, ظالم نے سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر فاحشہ عورت کو ہدیے میں پیش کیا. اور آج کربلا میں یہی کام ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے لال کا سر کاٹا گیا اور کاٹ کر تشت میں رکھ کر ایک ایسے بدکار کے سامنے رکھا گیا. اس بدکار نے چھڑی لی اور سر اقدس حسین کی بے حرمتی کرنے لگا. کبھی بالوں میں چھڑی لگاتا, کبھی ہونٹوں پہ چھڑی لگاتا, کبھی زخمی دانتوں پہ چھڑی لگاتا. اور اس وقت زینب اولیا نے فرمایا, اے لعین, تو جانتا ہے کہ جس کی تو بے حرمتی کر رہا ہے یہ نبی کی بوساگاہ ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیا سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگار آزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوام و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص مرحوم و مغفور سید ادا سائی کے لیے و شہداء اسلام کے لیے، وہ شہداء جنہیں کوئٹہ میں ظالموں نے شہید کیا ہے، ظلم ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے ان کے لیے، و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے، سورہ فاتحہ۔